أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی در قرآن کریم اشارہ ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک جامع نظام مکمل نظام بنایا ہے کہ عام طور پر جیسے ہم ضابطۂ حیات کہتے ہیں دراصل نظام ہدایت الہی ہے کہ انسان کی ابتدائی ضرورت و حقیقی و واقعی ضرورت ہدایت ہے، باقی تمام امور ہدایت کے ضمنی امور ہیں یا ہدایت کے لوازمات ہیں، ہدایت کے تقاضے ہیں. اصل امر جو انسان کی ضرورت اساسی ہے، حیاتی ہے، وہ ہدایت ہے. ہدایت سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حالت سے انسان اپنے مقصد تک پہنچے، مقصود خلقت تک پہنچے، تکامل کرے اپنی ذات میں، وجود میں، اور اپنے محیط و ماحول میں، اور اپنے تمام متعلقہ پہلوؤں میں، تمام ابعاد میں تکامل کر کے مقصد نہائی تک پہنچے. اسے ہدایت کہیں گے ہم. ہدایت کے لیے جو نظام مقرر ہوا ہے اس کی مرکزیت و محوریت حکومت الہی ہے، چونکہ جامع نظام الہی ہے جس میں خالقیت ہے، ربوبیت ہے. ربوبیت الہیہ میں ہر پہلو انسان کے لیے الہی ہے. رازقیت انسان کے لیے الہی ہے، ربوبیت و پرورش انسان کے لیے الہی ہے. ہر متعلقہ شعبہ جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ الہی رنگ سے مزین ہے، صبغۂ الہی ہے اس کے اوپر. اور محوریت اس نظام ہدایت کی اجتماعی نظام میں حکومت الہی کو حاصل ہے. حکومت الہی کو مرکز قرار دیا گیا ہے، تمام اختیارات جمع ہیں اس نظام ہدایت کے حکومت کے پاس و حاکم کے پاس، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. کہ اگر یہ نظام حکومت الہی قائم نہ ہو، نظام ہدایت الہی قائم نہیں ہو سکتا. رکن اساسی اس کا حکومت ہے، جس طرح روایات میں صراحت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے. وہ پانچواں ستون ولایت ہے، اور ولایت پر زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ قائم ہوگا باقی امور بھی قائم ہوں گے. یا دیگر روایات میں ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے، اگر یہ قائم ہو باقی تمام فرائض قائم ہوں گے. اگر یہ ترک ہو گیا مکمل دین ترک ہو جائے گا. حکومت الہی کے امر بالمعروف اس کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کے شعبوں میں سے ایک شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اگرچہ فریضہ امر بالمعروف عمومی ہے، منحصر نہیں ہے حکومت میں، لیکن اس کے اعلیٰ مرتبے اور بہت سارے امور حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں، مربوط ہیں. چونکہ امر بالمعروف کے لیے اختیارات کی ضرورت ہے، اجراء و نفاذ کی ضرورت ہے، اور اجراء و نفاذ اختیارات کے بغیر، قدرت کے بغیر، اقتدار کے بغیر ناممکن ہے. بس ایسا مقتدر نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب حکومت الہی قائم ہو. حکومت الہی کے قیام کو واجب قرار دیا گیا ہے. انبیاء کرام کی اصلی ماموریتوں میں سے ایک حکومت الہی کا قیام تھا، جو کہ اس کے بغیر ہدایت ناممکن تھی. بعض ملتوں نے کوشش کی و حکومتیں قائم کی ہیں، بعضوں نے نہیں کی ہیں. بعضوں کو مشکلات پیش آئیں، انحراف آیا، گمراہی پیش آئی، جن کے نمونے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ وہ نہ صرف حکومت الہی سے دور ہوئے بلکہ ہدایت الہی سے بھی دور ہوئے. غرق ہوئیں وہ قومیں، نابود ہوئیں، تباہ ہوئیں، و تمام تباہ حکومتوں، تباہ عوام و ملتوں کی تباہی میں حکومتوں کا بڑا اہم دخل ہے. فرعون، نمرود اور اس طرح کے جابر و ظالم حکمران طاغوت ملتوں کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. جہاں بھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے ملتوں کی تباہی کا، وہاں یہ ضرور اشارہ موجود ہے کہ اس تباہی میں طاغوت و ملا مؤثر تھے. حکومت الہی سے ہٹ کر دیگر نظام حکومت کی ممانعت ہے، نہی کی گئی ہے، ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے اس کو، اور جرم و معصیت ہے قابل سزا کہ اگر انسان حکومت الہی کو ترک کر کے غیر الہی نظام سے وابستہ ہو یا غیر الہی نظام کی طرف انسان کا رجحان ہو، طاغوتیت کی طرف. غیر الہی نظاموں میں اور الہی نظام سے دوری میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اس کے متبادل و جاگزین امور کی طرف جب انسان مائل ہو جائے، جیسے عوامی رائے. حکومت الہی سے دوری اور غیر الہی و طاغوتی حکومتوں کے قیام میں ایک اہم عنصر انسان کی مرکزیت ہے، ارادہ انسانی بجائے ارادہ الہی، کہ انسانی ارادہ انسانی زندگی کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ الہی ارادہ. یہیں سے انحراف و گمراہی شروع ہوتی ہے کہ لوگ جب الہی ارادہ کو ترک کر کے اور انسانی ارادہ اس کی جگہ لے آتے ہیں اور انسانی ارادے کو محور و مرکز قرار دیتے ہیں، گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. انسانی ارادوں کے اعمال میں و انسانی ارادوں کے نفاذ میں مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انفرادی طور پر ایک فرد واحد کا ارادہ ہو، جیسے ملوکیت و بادشاہت میں فرد واحد کا ارادہ جانشین و جاگزین ہو جاتا ہے ارادہ الہی کے. ایک صورت یہ کہ کسی خاص طبقے کا ارادہ، انسانوں میں سے ہی طبقاتی ارادہ ارادہ الہی کے بجائے انسانوں کی زندگی پر نافذ ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اکثریت کا ارادہ، اکثر انسانوں کا ارادہ، جسے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ انسانی ارادے کی حکومت میں یا انسانی ارادے کی مختلف شکلوں میں سے بہترین شکل یہ ہے کہ اکثریت کا ارادہ محور قرار پائے و بنیاد قرار پائے. فرد واحد کا ارادہ یا ایک طبقے کا ارادہ، اس میں انہیں نقائص نظر آئی ہیں، اور اکثریت کے ارادے میں انہیں حکمت نظر آئی ہے کہ وہ نقائص سے پاک ہے. فرد واحد کا ارادہ باعث بنتا ہے کہ ایک ملوکانہ نظام یا استبدادی نظام قائم ہو، طبقاتی ارادے سے ایک طبقاتی حکومت قائم ہوتی ہے، وہ اکثریت کی حکومت سے جمہوریت وجود میں آتی ہے، عوام الناس کا ارادہ. جبکہ اکثریت انسانی ارادے میں ایک جیسا نقص ہے، خواہ وہ فرد واحد کا ارادہ ہو یا طبقاتی ارادہ ہو یا اکثریت کا ارادہ ہو، وہ بلکہ حتیٰ کل کا بھی ارادہ ہو کہ جو فرض کیا جا سکتا ہے لیکن عملاً ناممکن ہے عادتاً، کہ تمام انسان ایک نقطے پر اجتماع کر لیں، تمام انسان، کہ فرد واحد بھی اس کا مخالف نہ ہو. ایک فرض ہے، فرض کی حد تک، برفرض اگر ایسے ہو کہ تمام بشر روئے زمین پر کسی مطلب پر اتفاق کر لیں، ان کا اتفاق باعث نہیں بنے گا کہ یہ عمل ان کا یا یہ ارادہ ان کا درست ارادہ ہے. عمل کی درستگی کا معیار حق ہونا ہے نہ کہ اتفاق الکل. یہ ممکن ہے کہ سب کے سب مل کر اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں ایک غلط بات پر، نمونے بھی اس کے موجود ہیں. چونکہ اکثریت کے ارادے متاثر ہوتے ہیں بہت سارے اسباب و عوامل سے، شخصیتوں سے، حالات سے، حوادث سے، تعلقات سے، مفادات سے، خواہشات سے متاثر ہوتے ہیں، احساسات سے متاثر ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی ایسا عامل ان کے اوپر اثر انداز ہو و سب کے ارادے کو کسی طرف مائل کر دے اور سب کا ارادہ غلط ارادہ ہو. لہذا انسانی ارادہ کسی بھی شکل میں معیار نہیں ہے، نہ فرد واحد کا ارادہ، حتیٰ وہ رسول ہی کیوں نہ ہوں، خدا و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن کو رسول بنایا گیا ہے، امام بنایا گیا ہے، امام و رسول ہی کیوں نہ ہو، ان کا ارادہ بھی انسان کے لیے محور نہیں ہے، وہ ترجمان ارادہ خدا ہیں، وہ مبلغ ارادہ خدا ہیں، وہ مرسل ہیں، رسول ہیں، ارادہ خدا و حکم خدا کو انسان تک پہنچانے والے ہیں، اپنا ارادہ انسانوں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے انہیں رسول نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ آپ اپنا ارادہ انسانوں پر نافذ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے، کہ متعدد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور بعض جگہ لوگوں نے کیا یہ کام، اس کی مذمت کی گئی ہے، بنی اسرائیل و یہود نے اپنی طرف سے اپنا ارادہ لا کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، اس کی شدت سے مذمت کی گئی ہے، بس تنہا ارادہ خدا ہے و حق معیار ارادہ الہی ہے، انسانی ارادہ اگر حق پر قائم ہوتا ہے وہ بات درست ہے، لیکن نہ اس کی درستگی کا سبب اکثریت یا کل کا اتفاق ہے، بلکہ اس کا حق ہونا ہے، اور حق ہونا دونوں صورتوں میں یا کئی صورتوں میں قابل فرض ہے، بس اوقات ممکن ہے اکثریت ایک طرف جا رہی ہو اور ایک اقلیت اس کے مخالف، اور ممکن ہے اقلیت حق پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرد واحد حق پر ہو باقی سب نادرست حرکت کر رہے ہوں، چونکہ انسانی ارادے کا درست ہونا بذات خود معیار نہیں ہے، اس کی کوئی تضمین و ضمانت نہیں ہے۔ تمام وہ شکلیں جو ارادہ الہی کے مقابلے میں بن سکتی تھیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، کہ ان شکلوں کو آپ نے نہیں اپنانا، نہ فرد واحد، نہ طبقاتی حکومت، و نہ ہی اکثریتی رجحان، چونکہ انسانی ارادوں میں بہترین شکل اکثریتی ارادے کی ہے، جیسے جمہوریت کو بہترین نظام سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید میں بہت سارے مواقع پر اس اکثری ارادے کے اندر خلل و اس کے نقص کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، کہ اکثریت نہ ادراک رکھتے ہیں، نہ فہم رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، نہ شاکر ہیں، اور نہ درست چیز کے انتخاب کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اکثریت کو ارادہ الہی کی پیروی کرنی چاہیے، نہ ارادہ الہی کے مقابلے میں کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں متعدد آیات ہیں، کچھ ہم نے پڑھی ہیں، اور ان میں سے ایک آیہ سورہ مبارکہ یوسف میں ہے، آیہ 40 میں، آیہ 40 البتہ 39 اور 40 دونوں باہم ایک آیہ واحد کا مضمون ادا کر رہی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماجرا کے ضمن میں یہ نقطہ ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے آیہ 38 میں بھی مطلب تھا جو بیان ہوا ہے، کہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اس کے بعد آیہ 39 ہے، یا آیہ 38 میں ہے کہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، پڑھ لی تھی آیہ 38 پہلے، بولے حضرت یوسف کو پتا ہوگا، پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، آیہ 38 میں ہے، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ملت عربی میں وہ قرآن کی اصطلاح میں مسلک و مذہب کو کہا جاتا ہے، اردو اور فارسی میں ملت قوم کو کہا جاتا ہے، امت کے بجائے ملت کا لفظ فارسی میں لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں کسی جگہ بھی ملت عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، ملت سے مراد ہمیشہ مسلک ہے، راستہ۔ واتبعت ملت آبائی، حضرت یوسف کا یہ فرمانا تھا کہ میں پیروکار ہوں اپنے آبا کے راستے کا، جو خدا کی طرف سے تھا راستہ، نہ آبا ہونے کی وجہ سے بلکہ الہی راستہ ہونے کی وجہ سے۔ ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے تینوں نبی تھے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم شریک خدا کا ٹھہرائیں. کہ یہ معنی شرک زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر انسان اس مفہوم کی طرف متوجہ ہو جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں, علمی و عملی و اعتقادی و ذہنی و انفرادی و عمومی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی, اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہماری زندگیاں جو ہم توہم میں مبتلا ہیں مومن کی حیثیت سے, ہر طرف شرک ہی شرک نظر آئے گا ہمیں. ابھی اپنے آپ کو ہم مبرہ سمجھتے ہیں شرک سے, اس وجہ سے کہ شرک کے مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے, احاطہ نہیں ہے کہ شرک کہاں لاگو ہوتا ہے. وإلا اگر مفہوم شرک کو دیکھیں تو انسان کی زندگی کی حالت بگاڑی ہوئی ہے شرک نے. در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن, ہم کسی کو کسی معاملے میں شرک کے مرتکب نہیں ہو سکتے, حق نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا, اور یہ ہم پر خدا کا فضل ہے. وعلی الناس, اور لوگوں پر بھی ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شاکر نہیں ہیں, شاکر نہیں ہیں, شکر گزار نہیں ہیں, انہیں نعمتوں کی پہچان نہیں ہے و نعمتوں کی شناخت اور نعمتوں کی جہت معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے اکثریت شاکر نہیں ہے. یا صاحبہ یہ سجن, اب زندان میں حضرت موسیٰ, یا صاحبہ یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ترس توحید زندان کے اندر, جیل کے اندر زندان کے ساتھیوں کو, یا صاحب یہ سجن, اے میرے دو ساتھیوں, ان کو ظاہراً ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور ایک ہی زنجیر سے جکڑا ہوا تھا. قیدیوں قدیم زمانے میں جو جیلیں تھیں, کالی کوٹھڑیاں, تاریخ خانے جن میں نور و ہوا کا گزر نہیں ہوتا تھا, اور بڑے بڑے زنجیر قیدیوں کے پاؤں میں اور گلے میں ٹوک ڈال کے, اور ان زنجیروں کو آپس میں جڑا ہوتا تھا. ایک ہی زنجیر کے اندر بعض اوقات دس دس آدمی جکڑے ہوتے تھے. وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور تھے چونکہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں. حضرت یوسف کے ساتھ دو اور قیدی تھے اس سیل میں جس میں حضرت یوسف مقید تھے, قید تھے, دو اور بھی تھے. ان دونوں نے حضرت یوسف کو اپنی باتیں سنائیں. حضرت یوسف نے زندان کی اس فرصت سے استفادہ کیا کہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ جو انسان راہ خدا میں ہیں, ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف جیل کا ہے. جو لوگ راہ خدا میں ہیں انہیں سب سے زیادہ خوف جیل کا ہے کہ جیل چلے جائیں گے, یہاں تو جیل ہو جائے گی, اور جیل ہو جائے تو پھانسی سے بھی زیادہ سخت سمجھتے ہیں ہم اس کو, کہ سب کچھ ہو جائے لیکن جیل نہ جائیں. حضرت یوسف کے لیے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ جیل زیادہ بہتر ہے میرے لیے اس صورتحال سے جس میں مجھے ڈالا جا رہا ہے. السجن احب الیہ ممن تدعوننی, یہ دعوت جو مجھے دی جا رہی ہے, جو راستہ مجھے دکھایا جا رہا ہے, جس آلودگی میں مجھے ملوث کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اس سے زندان بہتر ہے میرے لیے. زندان میں جا کر حضرت یوسف نے اپنی آئیڈیالوجی نہیں چھوڑی, اپنا راستہ نہیں چھوڑا, رسالت کسی مقام پر بھی ترک نہیں کیا. یا صاحب یہ سجن, اے میرے زندانی ساتھیوں, ارباب متفرقون, کیا متفرق و پراکندہ رب یہ بہتر ہیں, خیرن ام اللہ الواحد القہار, یا ایک خدا واحد قہار, آپ بتاؤ کون بہتر ہے کہ انسان کے کئی رب ہوں اور کئی موجودات کو رب مانتا ہو یہ بہتر ہے, یا ایک خدا وحدہ قہار کو رب مانی. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, کہ یہ بنیادی نقطہ ہے. آئیڈیالوجی میں یہ نقطہ اہمیت رکھتا ہے جو حضرت یوسف اپنی زندانی ساتھیوں کو بتا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں. اول یہ دیکھو کہ کس کی بندگی کر رہے ہو، ما تعبدون، بندگی کس کی کر رہے ہو. تم جس کی بندگی کر رہے ہو یہ ما تعبدون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی بندگی کر رہے ہو، ان میں بت ہیں، ان میں بت قدوں کے پادری ہیں، بت قدوں کے وہ عبادت گزار یا متولیان بت قدا ہیں، حکمران ہیں، حاکم، جن کی تم بندگی کر رہے ہو، غلامی کر رہے ہو. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسماء، الا اسماء، یہ صرف نام ہیں. سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھ لیے اور تمہارے آبا نے، تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، اور نام کے ماورا ان کے اندر کسی قسم کی ربوبیت موجود نہیں ہے. یہ مخلوقات ہیں سب، خواہ حکمران ہوں، بت قدے کے متولیان ہوں، یا خود بت ہوں، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اندر ربوبیت ہو. یہ نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں وہ تمہارے آبا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، چونکہ خدا کی طرف سے انہیں کوئی اقتدار و برتری حاصل نہیں ہے، صرف تمہارے اپنے نام ہیں. خب اب آپ اسی نقطے کو دریافت کر لیں کہ ہم نے خود کتنے نام رکھ لیے ہیں، اشیاء کے نام، افراد کے نام، گروہوں کے نام، اور ہم نام بڑھاتے جاتے ہیں، نام رکھنے میں مبالغہ کرتے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا مبالغہ ہم کر رہے ہیں اتنی تاثیر بھی ہے وہاں پر. مثلا ایک کھمبا نصب کریں آپ، لوہا، اور پھر یہ کہیں کہ یہ مقدس ہے یا معجزہ ہوا ہے، پھر دوسرے دن آ کر اس کی اور تاثیر بڑھاتے جائیں، تیسرے دن اور بڑھاتے جائیں، وہ نسل اندر نسل آپ نام دیتے جائیں، لقب دیتے جائیں اس کو، اور جوں جوں آپ اس کو توصیف بڑھاتے جا رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ تاثیر بھی زیادہ ہے اس کی. نہ، یہ صرف توصیف ہے، یہ آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، آپ کی نامگزاری کے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، بے خاصیت چیزیں ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، حکومت فقط خدا کی ہے، حکم و حکومت فقط خدا کے لیے، کہ یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں ہم پہلے استدلال میں. ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ حق کے حکم و حق کے حکومت کسی کو حاصل نہیں ہے. فیصلے اللہ کے ہوں گے، فیصلے حکم کی صورت میں و فیصلے اقدامات کی صورت میں، حدود و مقررات ثوابت بنانے میں، اور ان ضوابط کو عملی کرنے میں ارادہ فقط خدا کا ہوگا. اس کے علاوہ فیصلے کا حق کسی کو نہیں ہے. حکم و حکومت فیصلے سے ہے، حکم کا معنی فیصلہ ہے، فیصلے کا و فیصلہ کن، قدم اٹھانے کا حق فقط یا امر کا حق خدا کو حاصل ہے. امر، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، خدا کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے، استوار دین یہ ہے. دین غیر قیم جس میں بندگی متعدد چیزوں کی ہو، جس میں ارادہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اشیاء کا شامل ہو یا انسانوں کا شامل ہو، اور جس کے اندر پرستش اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی جا رہی ہو، وہ دین قیم نہیں ہے. دین قیم استوار دین، سیدھا دین یہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس لطافت و ظرافت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ایک یہ کہ جس چیز کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، یہ صرف تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، خدا نے نہیں دیا ان کو کچھ بھی. مثلا جمہوریت تمہارا اپنا ڈالا ہوا نام ہے، ملوکیت تمہارا اپنا رکھا ہوا نام ہے، فلاں نظام تمہارا اپنا رکھا ہوا نظام ہے، اللہ کی طرف سے تو اسے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کو، ان ٹائٹلز کو کوئی اقتدار خدا نے نہیں دیا، حق نہیں دیا، سلطنت و سلطان نہیں دیا، تم نے اپنی طرف سے تجویز کر کے ان کو حاکم و حکمران و متولی و سب کچھ مان لیا ہے، جبکہ ان الحکم الا للہ، حکم فقط خدا کے لیے ہے، حکم و حکومت فقط خدا کی ذات کے ساتھ مختص ہے. لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں قرآن، یہ آیت حافظوں کو حفظ ہے، قاریوں نے بارہا خوبصورت انداز میں پڑھی ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، مقررین نے اس پہ اشرے پڑھے ہیں، خطابت کی ہے. لیکن ابھی مثلا جمہوریت کے جب تو ہوتا ہے کمپین چلتی ہے الیکشن کی، اسی میں شاید یہی آیات پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، جلسہ انہیں آیات سے شروع ہوتا ہے متبرک کرنے کے لیے. ان الحکم الا للہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، جمہوری جلسے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ آگاہی نہیں رکھتے. یہ آیت پڑھ کے پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی رائے سے ہی سب کچھ بنے گا، جس کو آپ ووٹ دیں گے اسی سے حکومت بنے گی. اکثر الناس لا یعلمون، دین قیم سے لوگ اکثر لوگ آگاہ نہیں ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر فیصلب. پھر ان کی خواب کی تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، آیا 68 میں سورہ یوسف میں ہی. وہ حضرت یوسف کی زبانی جیل میں یہ تعلیم تھی، اور اس سے ہٹ کر حضرت یعقوب خداوند تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہی تعلیم دی. جب یوسف سے جدائی ہوئی ان حوادث کے بعد اور حکمت الہی سے پھر خدا نے ملانا تھا ان کو آپس میں، کہ عموماً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک خاندانی مسئلہ تھا، ایک ابوت و بنوت کا احساس تھا، یعنی باپ بیٹے میں جو عموماً ایک عاطفی مصلحت ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے، یہ اس کا تقاضا تھا. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی سارا نظام عالم ایک طرف اور باپ بیٹے کی محبت ایک طرف. ہم اس کو خالصتاً لے آتے ہیں اس ماجرا کو باپ بیٹے کی انفرادی محبت میں، عاطفی ہو احساساتی، اور حکمت سے خالی کر دیتے ہیں ماجرا کو، ایک داستان بنا دیتے ہیں شبیہ دوسری داستانوں کے. اب جس طرح ہیں داستانیں بہت ساری، محبت و الفت کی داستانیں بنی ہوئی ہیں، کہیں مثلا میاں بیوی میں ہیں، کہیں باپ بیٹے میں ہیں، کہیں بہن بھائی میں ہیں، کہیں اس طرح کے رشتے ہیں، کہیں دوستوں میں ہیں، ایسی داستانیں معروف جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی ان داستانوں نے، عموماً اس میں اس داستان کو بھی شامل کر دیتے ہیں، یعنی ردیف یہ ہے اس داستان کا. آیا 67 اور 68 میں حضرت یعقوب کی وصیت ہے بیٹوں کو، وقال یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد، ایک راہ سے نہیں جانا، حکمت کے تحت ایک راستے سے نہیں جانا، وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف راستوں سے جانا، یا خطرات کی وجہ سے یا کسی حکمت دیگر کی وجہ سے مصر کے اندر جب داخل ہو تو ایک در سے نہیں جانا. قدیم شہروں میں دروازے ہوتے تھے، جیسے قدیم لاہور کے دروازے ہیں جو ابھی بھی انہی ناموں سے مشہور ہیں. کتنے 10-12 دروازے تھے لاہور کے، بھلے ابھی بھی انہی ناموں سے مشہور ہیں، موچی گیٹ، پارٹی گیٹ اور اس طرح کے، لوہاری گیٹ، جہاں جو کام ہو رہا تھا اسی نام سے، مختلف ناموں سے موسوم تھے گیٹ. کہ ابھی وہ شہر پھیل گیا ہے اور وہ گلیاں ہیں لیکن گیٹ سسٹم ختم ہو گیا ہے. قدیم شہر سازی اسی طرح سے تھی، حفاظت کے لیے حصار ہوتا تھا شہر کے گرد، اور شہر میں داخلے کے لیے دائیں بائیں یا چار سمت میں دروازے لگائے جاتے تھے. مصر میں حضرت یوسف کے بیٹے، وہی نافرمان بیٹے اور متخلف بیٹے، اب الہی راہ سے تو دور ہو چکے تھے لیکن اقتصادی کھٹکا تھا، روٹیوں کی خاطر مصر گئے، چونکہ کنعان میں ان کی غلے کم ہو گئے. ایک بیٹا اللہ کی راہ پر ہے اور چار بارہ گیارہ بیٹے اقتصادی میدان میں فعالیت دکھا رہے ہیں. انہوں نے اکنامکس پڑھی ہے گیارہ بیٹوں نے، اور ایک نے الہیات. الہیات والے کا راستہ زیادہ سخت ہے، اکنامکس والوں نے اس کو پہلے تو اسے کہا کہ یہ زیادہ محل توجہ ہے، پھر بارہ میں سے گیارہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کا حصہ بھی ہمیں مل جائے گا. اقتصادی افکار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک بھائی حذف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ پہلے ان اقتصادی بھائیوں نے ایک بھائی کو کنویں میں ڈالا، پھر خوش ہوئے کہ ایک سے نجات ملی، اب وراثت ہمارے اندر تقسیم ہوگی. باہر کے ان حوادث و حالات کا شکار ہوئے، قحط ہوا اور بارشیں نہیں ہوئیں، غلے نہیں اگے کھیتوں میں، فصلیں نہیں ہوئیں. اور ادھر الہی بیٹا جس کو دوسرے سب سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ضائع ہو گیا، جس کو ضائع سمجھ رہے تھے اس نے پوری مملکت بچا لی، اور جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہوئی تھی وہ بھوکے بوریاں اٹھا کے گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں غلہ مل جائے پیٹ بھرنے کے لیے. آخر اسی الہی کے در پر آئے، پھر جو الہی بھائی تھا اس کے در پر آئے. باپ نے انہیں بھیجا کہ آپ جاؤ اور الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا. ولما دخلوا من حيث وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء. یہ ذہن میں رکھنا کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی چیز تمہارے لیے باعث غنا نہیں ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کا سہارا نہ لینا، نہ حکومتوں کا، نہ افراد کا، نہ کسانوں کا، نہ امیروں کا، نہ وزیروں کا. یہ ذہن میں رکھنا کہ غنا فقط خدا کی جانب سے ہے. ان الحکم الا للہ، یہ ذہن میں رکھنا کہ حکومت فقط خدا کی ہے. آپ جا تو رہے ہو اقتصادی تجارتی سفر یا کہیں مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن اس عقیدے کے ساتھ، وہ اس ذہنیت کے ساتھ جاؤ کہ ان الحکم الا للہ، حکومت فقط خدا کی ہے. علیہ توکل تو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں بھی اسی خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور متوکلین بھی اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. کہ یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن کا، توکل انسان کی زندگی کے لیے بنیاد قرار دیا گیا ہے. الہی نظام زندگی میں توکل اساس ہے، کہ البتہ ہم تک جو مفہوم پہنچا ہے اس میں تحریف ہے، وہ ہندی توکل ہے اور مقامی و آبائی توکل اور ہے، الہی توکل اور ہے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جس طرح والد نے انہیں کہا تھا، باپ نے کہا تھا کہ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. خوب، خدا کے علاوہ کوئی چیز بے نیاز نہیں کر سکتی انسان کو، کوئی شے بھی. البتہ ایک حاجت یوسف کے دل کے اندر موجود تھی جسے انہوں نے بیان کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یعقوب کے دل میں ایک نقطہ تھا جو انہوں نے بیان نہیں کیا، خدا نے وہ نقطہ حضرت یعقوب کو سمجھایا تھا. علم الہی سے حضرت یعقوب متوجہ تھے لیکن اسے انہوں نے بیان نہیں کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ صاحب علم تھا یعقوب، لیکن اور وہ بھی ہم نے ان کو عطا کیا تھا علم. ولا، یعنی خدا نے عطا کیا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس حکمت سے اور اس نقطے سے اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثریت بے خبر ہوتے ہیں. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. خوب، جب یہ بھائی گئے حضرت یوسف کے پاس، آوى إليه أخاه، ان میں سے ایک بھائی جو ٹھیک تھا، گیارہواں بھائی، وہ ان دس سے الگ تھا، یہ دس محض اقتصادی تھے، وہ گیارہواں مائل تھا حضرت یوسف کی طرف، حضرت یوسف کے ساتھ نہیں تھا، بھائیوں کے ساتھ تھا بظاہر، لیکن دل اس کا یوسف کے ساتھ تھا، جسم بھائیوں کے ساتھ، دل یوسف کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ جو گم ہو چکا ہے ان کی نگاہوں میں، یا مثلا دنیا سے چلا گیا ہے. وہ الگ ہو کے یوسف نے ان کو پہچان لیا اور اپنا تعارف بھی کروا دیا اور کہا انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یا ملون، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سختی و باس تجھے نہیں پہنچے گا. پھر اس کے بعد اس تدبیر کے تحت حضرت یوسف نے ان لوگوں کو متوجہ کیا اپنی غلطی کی طرف، اور انہوں نے توبہ کی، معذرت کی. آیا 103 سورہ مبارکہ یوسف، اب اس ماجرا کے آخر میں قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، اور آخری ماجرا کی جو حالت آئی کہ جب ملاقات ہو گئی، بھائی پشیمان ہو گئے اور والدین بھی یوسف کے پاس پہنچائے، آشنائی ہوئی اور تعارف ہو گیا، اس کے بعد حضرت یوسف نے بارگاہ خدا میں شکر ادا کیا. آیا 101 کے بعد ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. شکر میں پہلا شکر یہ کہ خدایا آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، اللہ نے یوسف کو حکومت عطا کی ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے عزیز مصر نے دیا، یا ووٹوں سے بنا ہوں، یا فلاں کام سے بنا ہوں. ملک خدا کو، خدا نے یوسف کو ملک عطا کیا ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتیں، یا بعض کی تعبیر کے مطابق خواب کی تعویل بتائی ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے دنیا و آخرت میں. و توفنی مسلمن، توفنی اب مجھے مسلمان مارنا، و الحقنی بالصالحین اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب خطاب پیغمبر اکرم کو ہے کہ یہ ماجرہ یوسف و یہ قصے سارے، یہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جا رہی. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ تو نہیں تھے، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو نہیں تھے اس وقت جب یوسف کے بھائی یہ مکاری کر رہے تھے، سازشیں بنا رہے تھے، اور یہ سارا قصہ، یعنی قرآن فرما رہے کہ آپ تو عینی گواہ نہیں ہیں، آپ اس عصر میں ہیں، یہ ماجرا آپ سے صدیوں پہلے رونما ہوا ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ نبع غیب وحی کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے، ورنہ آپ اس ماجرا میں حاضر تو نہیں تھے. وہم یمکرون، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. اب یہ نقطہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگرچہ آپ کا جی چاہتا ہے، وہ شدت کے ساتھ یہ ہرس ہے آپ کے اندر، ہرس وہ اندرونی خواہش ہے جو اندر چھپ نہ سکے، ظاہر ہو جائے، مختلف طریقوں سے ٹپک پڑے باہر، اس کو ہرس کہتے ہیں. جس طرح انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو، بعضوں کو بھوک لگی ہوتی ہے چھپا لیتے ہیں، محسوس نہیں ہونے دیتے کہ انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن بعضوں کو بھوک لگی ہوئی ہو وہ بھوک زبان سے کہتے ہیں نہیں کھانا، لیکن ان کے طور اتوار آنکھیں اور چہرہ اور خد و خال بتاتے ہیں کہ شدید مائل ہے یہ کھانے کے اوپر. پانچ خواہشات جو اندر پنہان ہوتی ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے شدت ہے ان کے اندر، اپنے آپ کو دکھا دیتی ہیں. رسول اللہ کے اندر یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ مومن ہو جائیں، وہ شدید خواہش تھی. اس طرح کی شدید تھی کہ رسول اللہ اس کو چھپا نہیں پاتے تھے، اگرچہ برملا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے اعمال سے، رویوں سے یہ صاف نظر آتا تھا کہ خواہش ہے رسول اللہ کے دل مبارک میں کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تمام لوگ مومن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اگرچہ آپ کی بہت شدید خواہش ہے سارے مومن ہو جائیں، لیکن ایسے ہوگا نہیں، اکثر مومن نہیں ہوں گے. وما اکثر الناس بمؤمنین، اکثر مومن نہیں ہوں گے. آپ چاہتے ہیں لیکن ایسے ہوگا نہیں، اکثر ہدایت پر نہیں جائیں گے، اکثر انقلابی نہیں ہوں گے، اکثر کی درست سوچ نہیں ہوگی، اکثر غلط طرف چلے جائیں گے، چونکہ دوسرے عوامل ہیں، خواہشات ہیں، نفس امارہ ہے اور شیاطین. وقعین وما، ایک آیا نیچے، وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے کسی قسم کا سوال نہ کریں اس اجر کے بارے میں. وقعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہ وہم انہا مورزون، صبح و شام ان کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں آیتیں خدا کی گزرتی ہیں لیکن یہ منہ موڑ لیتے ہیں، توجہ نہیں ہے ان کی آیات خدا کی طرف. اور وہ آیا جو ہمیشہ بیان کی ہے وہ یہاں پر ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اکثر ان اکثریت کے ایمان میں شرک موجود ہے، مشرکانہ ایمان ہے، مشرک مومن ہیں، ایمان لائے ہیں لیکن شرکالود، شرک کا شائبہ ہے اس کے اندر. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ سب سے زیادہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے مومنین کو، کہ اگر کوئی مومن اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے کہ یہ آیا مجھے کچھ کہہ رہی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اکثر ان میں سے مشرک ہیں، نہ کہ جو بت پوج رہے ہیں وہ مشرک ہیں، جو انہوں نے خدا کو نہیں مانا وہ مشرک ہیں، انہیں نہیں کہا جا رہا. جو ایمان لا چکے ہیں و دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون فآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون. خوب یہ سورہ مبارکہ یوسف کی چند آیات تھیں، اس کے بعد اب سورہ رعد و دیگر سورتوں میں ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.